الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله آل الله، واللعنة الدائمة على أعدائهم وعداء الله من يوم عداوتهم إلى يوم لقاء الله. أما بعد، فقال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرحانه الحميد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. درود پڑھیے محمد وعلى محمد. ولایت محور دین خدا موضوع گفتگو ہے. آپ کی خدمت میں عرض ہوا کہ انسان اگر دین شناس ہو اور مزاج دین کو سمجھتا ہو، تعلیمات دین سے آگے ہی رکھتا ہو، سب سے پہلے جو حقیقت اس پر کشف ہوتی ہے دین میں، وہ یہ کہ دین ولایت کے محور میں گھوم رہا ہے اور دین پر رنگ ولایت چڑھا ہوا ہے. ولایت روح بن کر مزاج دین کے اندر شامل ہے. اس لیے خداوند تبارک و تعالی نے عالم تکوین کو بھی ولایت کی اساس پر تخلیق فرمایا اور عالم تشریح کو ولایت کے محور میں تدوین فرمایا. اور جب ولایت کو ایک نظام کے طور پر بشریت کے سامنے پیش کیا، جن الفاظ کے ساتھ قرآن مجید نے ولایت کا ذکر کیا اور معصومین نے اس کی تشریح فرمائی. روایات ہیں بہت ساری، جتنی بھی ہماری کتب روائی ہیں ان میں اکثر میں ہیں، اور خصوصیت کے ساتھ کتاب وسائل الشیعہ اس کی پہلی جلد میں ہی ابواب مقدمات عبادات میں مرحوم صاحب وسائل نے ان روایات کو ذکر فرمایا ہے. ان روایات کا ایک مشترکہ مضمون ہے کہ بنی الاسلام علی خمس، اسلام کی بنیاد پانچ چیزوں پر رکھی گئی ہے، پانچ ستون ہیں اسلام کے. یہ پانچ ستون اصول دین کے علاوہ ہیں. اصول دین دین کی جڑیں ہیں، دین کی بنیادیں ہیں. وہ ایک الگ تقسیم ہے، تعلیمات دین کی اصول اور فروع میں تقسیم کیا گیا ہے. اور یہاں پر معصومین علیہ السلام نے جو مطلب بیان فرمایا ان روایات میں، بنی الاسلام علی خمس، ان روایات میں ایک اور جہت اور ایک اور پہلو مد نظر ہے. وہ پانچ رکن فرمایا، ان میں ایک نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے اور زکوٰۃ. یہ چار رکن بیان فرمانے کے بعد کہ جن کا تعلق عبادات سے ہے، پانچواں رکن فرمایا کہ ولایت ہے. ان پانچ ارکان پر دین کی ساری عمارت خداوند تبارک و تعالی نے قرار دی ہے. نماز کے بارے میں بھی ہے، الصلاۃ عمود الدین، نماز رکن دین ہے. روزہ بھی رکن دین ہے، زکوٰۃ بھی رکن دین ہے، لیکن فرمایا ان پانچ ارکان میں سے مانودیا الا شیئن مثل مانودیا الا الولایا، جتنی ولایت کے اوپر تاکید کی گئی ہے اور جس قدر ولایت کے متعلق دعوت دی گئی ہے اس قدر دوسرے ارکان کی طرف تاکید نہیں ہوئی. البتہ ہر رکن اپنی جگہ پر اہمیت رکھتا ہے، لیکن رکن ولایت دوسرے ارکان کے برابر نہیں ہے، یعنی نماز کے مانند نہیں ہے، روزے کی طرح نہیں ہے، زکوٰۃ و حج کی طرح نہیں ہے. ان کے بغیر بھی دین کی عمارت قائم نہیں ہوتی. اب یہ الگ بات ہے کہ بعض خوش فہم یا غلط فہمی میں مبتلا ان ارکان کے بغیر ہی دین کی عمارت قائم کیے ہوئے ہوں، جیسے کہتے ہیں خلائی محل بنانا، ذہنی محل بنانا. ذہنی کھانے بھی انسان پکاتا ہے اور ذہنی عمارتیں بھی تعمیر کرتا ہے. محاورہ ہے نا یہ، خلائی پلاؤ پکانا، ذہنی پلاؤ پکانا، یعنی ایسی چیز جس کا کوئی وجود نہ ہو، انسان فقط اس کو اپنے ذہن میں باور کر لے، تصور کر لے، اس کو کہتے ہیں یہ ذہنی پلاؤ اور خلائی پلاؤ پکا رہا. اور جس عمارت کا کوئی وجود نہ ہو، خلائی محل تعمیر کرنا یا ذہنی محل تعمیر کرنا، یعنی وہ گھر جو کہیں موجود نہیں ہے، انسان نے وہ گھر اور وہ محل اپنے ذہن میں بنا رکھے ہیں. اگر محل اور گھر ذہنی طور پر بن سکتا ہے اور اس کا کوئی وجود نہیں ہوتا، کھانا بھی ذہنی طور پر بن سکتا ہے جس کا کوئی وجود نہیں ہوتا، تو ایک ایسا دین بھی انسان اپنے لیے بنا لیتا ہے جس کا کوئی وجود نہیں ہوتا، فقط انسان کے ذہن میں ایک تصور ہے کہ میں دیندار ہوں. جب دین کے ارکان نہ ہوں، جب دین کی عمارتیں نہ ہوں، جب دین کے ستون نہ ہوں، اس کے باوجود انسان گمان کرے میں دیندار ہوں، میں متدین ہوں، یہ ذہنی دین ہے، یہ خلائی دین ہے، یہ فضائی دین ہے، اس کا وجود نہیں ہے، کہیں بھی موجود نہیں ہے، کوئی حقیقت نہیں ہے اس کی. ارکان کے بغیر، عمارتوں کے بغیر، دیواروں کے بغیر کوئی عمارت قائم نہیں ہو سکتی. یہ پانچ ارکان معصوم نے فرمایا خداوند تبارک و تعالیٰ نے دین کے لیے مقرر کیے، لیکن ان پانچ ارکان میں سے بھی جو رکن رکین ہے، تمام ارکان کا بھی رکن ہے، کہ باقی ارکان بھی اس رکن سے قائم ہے، وہ ولایت ہے. مانودیا الی احد مثل مانودیا الی الولایہ، جتنی تاکید ولایت پر کی گئی ہے اتنی تاکید کسی اور شے کے بارے میں نہیں ہوئی. کیوں ولایت پر اتنی تاکید کی گئی؟ اس لیے کہ اگر دوسری تمام چیزیں، دوسرے تمام ارکان انسان فراہم بھی کر لے، یعنی نماز بھی پڑھ لے، روزہ بھی رکھ لے، حج بھی کر لے اور زکوٰۃ بھی دے دے، یہ بھی دین کی ایک قسم ہے، لیکن ولایت نہ ہو، جیسے پہلی قسم کے بارے میں عرض کیا کہ پانچوں ارکان کے بغیر بھی دین لوگوں نے بنایا ہوا ہے، نہ نماز پڑھی، نہ روزہ رکھا، نہ حج کیا، نہ زکوٰۃ دی، اور نہ ہی ولایت، لیکن پھر بھی اپنے آپ کو دیندار سمجھتا ہے انسان. اسی طرح ایک دین کی قسم یہ ہو گئی کہ نماز بھی ہے، روزہ بھی ہے، حج بھی ہے، زکوٰۃ بھی ہے، لیکن ولایت نہیں ہے. اس دینی عمارت کی کوئی ضمانت نہیں، کیونکہ جس رکن کے سہارے دین کی عمارت کو قائم ہونا ہے، وہ رکن اس عمارت کو فراہم نہیں، اور وہ ولایت ہے. عرض ہوا تھا آپ کی خدمت میں کہ ولایت ایک اعتقاد نہیں ہے، ولایت ایک تصور نہیں ہے، ولایت نظام ہے خداوند تبارک و تعالی کا انسان کی ہدایت کے لیے. اگر نظام موجود ہو دین کا، اس دین کے اندر پھر نماز ہو، نظام دین موجود ہو، اس نظام کے اندر حج ہو، نظام دین موجود ہو اور اس نظام کے اندر زکوٰۃ ہو، یہ ارکان اپنی جگہ پر ہیں، اپنے محل پر ہیں. لیکن ولایت کے بغیر اگر عبادات ہوں، ارکان اپنے محل میں نہیں ہیں، کسی متزلزل زمین پر ہیں، کسی ایسی زمین پر ہیں جہاں معلوم نہیں یہ نمازیں اور یہ روزے اور یہ حج کس سمت میں جائیں گے اور کہاں انسان کو لے جائیں گے. جب نظام بن جائے، سسٹم بن جائے، اس وقت ان سب چیزوں کو بنیاد مل جاتی ہے، اور بنیاد بھی مضبوط، ان کو رکن مل جاتا ہے، اور رکن بھی مضبوط عروۃ الوثقی، ایسا عروۃ الوثقی لا انفصام لہا ولا انفصام فیہا، جس میں کسی قسم کا رکھنا نہیں پڑتا، جس میں کسی قسم کی دراڑ نہیں پڑتی، جو متزلزل نہیں ہوتا. یہی وجہ تھی کہ خداوند تبارک و تعالیٰ نے جب پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم دیا، دستور دیا، یا ایوہ الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے رسول، اے حامل رسالت خدا، اے حامل پیغام خدا، اے وہ ذات جس کا فریضہ ہے پیغمبری، جس کا فریضہ ہے رسالت، جس کا فریضہ ہے دین خدا کو لوگوں تک پہنچانا، بلغ ما انزل الیک من ربک، جو کچھ پروردگار نے آپ پر نازل کیا، جو آپ کے سپرد کیا، جو آپ کی معموریت تھی، اس کو ابلاغ کریں، اس کو تبلیغ کریں، اسے لوگوں تک پہنچا دیں. لیکن یہ ایک ایسی چیز تھی جس کے پہنچانے میں بہت سارے خدشات اور بہت سارے خطرات تھے، بہت ساری رکاوٹیں تھیں. آیا کا لب و لہجہ ایسے بتاتا ہے کہ بہت ساری رکاوٹیں تھیں اس چیز کو ابلاغ کرنے میں. نماز کی تبلیغ میں خداوند نے رسول اللہ کو حکم دیا، اے رسول، اس امت کو اب جبکہ خدا پر ایمان کی طرف دعوت دی ہے، اب انہیں نماز کے قیام کا بھی حکم دیں، اقامہ نماز کریں. پیغمبر اکرم نے بغیر کسی جھجک کے لوگوں کو نماز کی تبلیغ کر دی، نماز کی آیت پڑھ کر سنا دی، حکم نماز بیان کر دیا. حکم حج نازل ہوا، رکن دین ہے حج بھی. حکم حج کی تبلیغ میں کوئی رکاوٹ نہیں تھی، کوئی پریشانی نہیں تھی. پیغمبر اکرم نے بڑی آسانی سے حکم حج لوگوں کو ابلاغ کر دیا. آیہ زکات نازل ہوئی، پیغمبر خدا نے آیہ زکات کو بڑی آسانی سے لوگوں کے سامنے بیان کر دیا. روزے کی آیت نازل ہوئی، چوتھا رکن دین کا، اس کی آیت نازل ہوئی، پیغمبر اکرم نے روزے کا حکم لوگوں کے سامنے بیان کر دیا. نہ بیان کرنے میں کوئی مشکل تھی، نہ اس حکم کو سمجھنے میں کوئی مشکل تھی. بڑی سادگی سے حکم بیان ہو گیا، کوئی مشکل پیش نہیں آئی. قرآن بھی آپ مطالعہ کر کے دیکھ لیں، پڑھ کے دیکھ لیں، اور کسی آیت کی تبلیغ میں، کسی حکم کی تبلیغ میں وہ اہتمام اور وہ لب و لہجہ قرآن کا نہیں ہے جو ولایت کی تبلیغ میں ہے. یا ایوہ الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک فان لم تفعل فما بلغت رسالتک. آپ تبلیغ کریں، اگر آپ نے جو کچھ نازل ہوا، جو کچھ کہا گیا، اس کو لوگوں تک نہ پہنچایا، آپ نے اپنی رسالت انجام نہیں دی. اور آپ کو معلوم ہے رسول اللہ کی زندگی کے آخر میں یہ آیہ نازل ہوئی، 10 ذی الحجہ کو یہ آیہ نازل ہوئی، اگرچہ تدوین کے مرحلے میں سورہ مائدہ میں ہے، اور سورہ مائدہ کی اکثر آیات رسول اللہ کی زندگی کے آخری حصے میں نازل ہوئی ہیں. تمام دین تبلیغ کر چکے، آخر میں آ کر کہا کہ ولایت کا اعلان فرمائیں. یہاں پر کچھ مسائل ہیں، کچھ مشکلات ہیں، کچھ رکاوٹیں ہیں. لہذا فرمایا ان لم تفعل، اگر آپ نے یہ کام نہ کیا، اگر نہ پہنچایا یہ پیغام، تو سمجھ لیں دین پہنچا ہی نہیں، دین کا کوئی کام انجام ہی نہیں پایا، رسالت کی تبلیغ ہی نہیں ہوئی. میں مثال کے ساتھ مطلب کو عرض کروں تاکہ بات ساتھ ساتھ سمجھ بھی آتی جائے. گھر بناتے ہیں، چھت ڈالتے ہیں، لینٹر ڈالتے ہیں، اس کے لیے نیچے شٹرنگ باندھتے ہیں، لکڑیاں، لوہے کے پائپ یا کسی چیز سے سہارا، اس چھت کو سہارا دیتے ہیں آپ. ایسے ہی ہوتا ہے نا، یہ تو دیکھی والی چیز ہے سب کی. اس چھت کو کچھ عرصے کے لیے سہارا دیتے ہیں آپ، ان لکڑیوں کے یا ان پائپوں کے سہارے کچھ عرصے تک چھت قائم رہتا ہے. لیکن آخرکار یہ بوجھ چھت کا یہ دیواروں پہ آنا چاہیے. اگر آپ نے گھر کی دیواریں نہیں بنائی ہوئی اور ان دیواروں کی بنیادیں نہ ہوں, صرف ان لکڑیوں اور پائپوں کے اوپر چھت ڈال دیں لیکن آخر میں یہ چھت کا بوجھ دیواریں سنبھالنے کے قابل نہ ہوں, دیواریں ہو ہی نہ جو اس کا بوجھ سنبھال سکیں, اس کو کوئی بھی گھر نہیں کہتا اور یہ چھت قائم بھی نہیں رہے گا. اگرچہ ابھی نظر آ رہا ہے کہ یہ چھت ہے لکڑیوں کے سہارے پائپوں کے سہارے, لیکن یہ لکڑیاں یا خود ہی پوسیدہ ہو جائیں گی یا انہیں نکال لیا جائے گا, اور جو چھت ان لکڑیوں کے سہارے ہو دیواروں اور بنیادوں کے سہارے نہ ہو وہ زیادہ دیر قائم نہیں رہ سکتا. تو اگر ایک ایسا شخص جو ایسا گھر بنائے جس کی دیواریں نہ ہوں جس کی ستون نہ ہو, صرف لکڑیوں کے سہارے چھت ڈال دے پائپوں کے سہارے چھت ڈال دے, تو آپ اس کو کہہ دیں کہ اے بزرگوار یہ زحمت جو آپ نے کی ہے اگر آپ نے دیواریں نہ بنائیں اس کو سہارا دائمی نہ دیا تو سمجھ لو کہ آپ نے چھت نہیں بنایا آپ نے گھر نہیں بنایا. اگر وہ دیکھے کہے کہ یہ بنا تو دیا میں نے, تو آپ اسے یہی کہیں گے کہ یہ جو کچھ آپ نے بنایا اس کا سہارا موجود نہیں ہے, جس کے سہارے ابھی قائم ہیں یہ سہارا بہت جلد نکل جائے گا پوسیدہ ہو جائے گا, یہ وقتی سہارا ہے, کرائے پہ لیے ہوئے پائپ ہیں کرائے پہ لیے ہوئے لکڑیاں ہیں, یہ آئے گا وہ شخص لے کے چلا جائے گا آپ کا چھت دوبارہ زمین پہ آ جائے گا, کوئی گھر نہیں ہوگا یہاں پر بنا ہوا. لیکن اگر یہ شخص لکڑیوں کے سہارے چھت ڈال کے اور اس چھت کو دیواریں بھی فراہم کر دے ستون بھی فراہم کر دے اور چھت کا بوجھ ان ستونوں پر آ جائے, پھر یہ ساری لکڑیاں نکال بھی لی جائیں پائپ نکال بھی لے لیے جائیں ہر چیز وہاں سے اٹھا بھی لی جائے, جس چھت کو ستون مل گیا ہو وہ چھت کبھی زمین پر نہیں آتا. خداوند تبارک و تعالیٰ کا حکم نازل ہوا, اے رسول عمر بھر آپ نے دین لوگوں کو سمجھایا دین لوگوں کے پاس پہنچا دیا, لیکن اس دین کو سہارا بھی دینا ہے, اس دین کو ستون بھی فراہم کرنا ہے, اس دین کو ایک ایسا سہارا دینا ہے کہ اگر اس کے دوش پر اگر اس کے اوپر دین کی عمارت قائم ہو جائے, ساری دنیا بھی اگر دین کو اور دین کے چراغ کو بجھانا چاہے نہیں بجھا سکتی, دین کی عمارت کو اگر گرانا چاہے نہیں گرا سکتی, چونکہ خدا نے ایک ایسا نظام اور ایک ایسا مضبوط سہارا دے دیا, اب کسی کے بس میں نہیں رہا کہ دین کو مٹا سکے دین کو ختم کر سکے. توجہ فرمائیے, اس سے پہلے کیا تھا, اس سے پہلے ذات گرامی رسول اکرم لوگوں کی نظروں میں مسلمانوں کی نظروں میں بھی اور غیر مسلمانوں کی نظروں میں بھی دین کا سارا بوجھ اور دین کا ستون ذات گرامی پیغمبر اکرم کو سمجھتے تھے کہ جب تک یہ شخصیت موجود ہیں دین کا نظام قائم ہے دین کا سلسلہ قائم ہے. لیکن جیسا کہ خود قرآن نے فرما دیا انک میتن و انہم میتون, اے رسول انہیں بھی موت آنی ہے آپ کو بھی موت آنی ہے, یہ لوگ بھی دنیا سے چلے جائیں گے جس طرح دوسرے دنیا سے گئے ہیں آپ کو بھی اس دنیا سے گزر جانا ہے. انہوں نے ہر حربہ استعمال کیا دین کو ختم کرنے کے لیے, لیکن دیکھا کہ جب تک یہ رسول باقی ہیں جب تک رسول موجود ہیں اس دین کا کچھ بگاڑ نہیں سکتے. میں نے اشارہ کیا گزشتہ روز مکہ میں ہر منصوبہ بنایا تاکہ رسول اللہ کو بیچ میں سے ہٹا کر دین کے چراغ کو بجھا دیں, ناکام ہوئے لیکن مایوس نہیں ہوئے. مدینہ میں آ کر جنگ کے بعد جنگ شروع کی, ایک جنگ کے بعد دوسری جنگ شروع کی, ابھی ایک جنگ کی سختیاں اور ایک جنگ کے زخم مندمل بھی نہیں ہوئے تھے دوسری جنگ شروع کر دی. کوشش یہ تھی کہ کسی طرح سے اس شخصیت کو بیچ میں سے ہٹا دیا جائے دین کی عمارت دڑھم سے گر جائے گی, اس کوشش میں لگے رہے اور ہر بار انہیں شکست ہوئی, شکست کھائی ناکام ہوئے لیکن مایوس نہیں ہوئے, اگلا منصوبہ سوچنا شروع کر دیا. لیکن غدیر کے میدان میں رسول اللہ کی زندگی اور عمر شریف کے آخری سال میں آیہ کریمہ نازل ہوتی ہے الیوم یئس الذین کفروا عن دینکم, آج دشمنان آج منافق آج مشرک اور کافر تمہارے دین سے مایوس ہو گئے ہیں. یعنی دین کو مٹانے سے مایوس ہو گئے ہیں. اس سے پہلے قرآن مجید نے مسلمانوں کو متوجہ کیا, رسول اللہ کو متوجہ کیا, یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم, یہ چاہتے ہیں کہ نور خدا کو اپنی پھونکوں سے بجا دیں. یریدون ان یطفئوا, اطفاء کریں, بجا دیں, نور اللہ بافواہہم, نور خدا کو, خدا کے جلائے ہوئے چراغ کو یہ چاہتے ہیں اپنی پھونکوں سے بجا دیں. ان سازشوں سے, ان افواہوں سے اور ان شائعات سے چاہتے ہیں دین کو ختم کر دیں. واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون ولو کرہ المشرکون, لیکن خدا نے یہ عہد کیا ہے کہ یہ نور بجھنے نہیں پائے گا اگرچہ کفار کو پسند نہ ہو, اگرچہ مشرکین کو پسند نہ ہو, لیکن یہ نور بجھنے نہیں پائے گا. خداوند نے یہ عہد کیا, خداوند نے یہ وعدہ دیا کہ یہ نور نہیں بجھے گا, لیکن کیسے نہیں بجھے گا؟ خدا نے اس کے لیے نظام مقرر کیا, اس کے لیے ایسا انتظام فرمایا کہ جب تک یہ نظام موجود ہے اور جب تک دین کو یہ نظام فراہم ہے اور جب تک یہ ستون اور رکن فراہم ہے, دین کو بھی نہیں مٹ سکتا, دین نہیں مٹ سکتا. ان کے گمان میں دین کا سارا رکن اور بوجھ ایک شخصیت ہے. اس شخصیت کو یا ہم شہید کر دیں گے, یا ہم شہید نہ بھی کریں ایک دن اس کی رحلت ہو جانی ہے. اگر قرآن کی آیت بھی آئی کہ اگر یہ رسول شہید ہو جائیں یا یہ رسول رحلت کر جائیں, وفات پا جائیں, تو کیا تم واپس لوٹ جاؤ گے اسی حالت میں, جاہلیت میں لوٹ جاؤ گے؟ انقلب تم علی اعقابکم, تم اسی طرح واپس لوٹ کر اسی حالت میں چلے جاؤ گے جیسے پہلے تھے؟ چونکہ اور ہوا بھی ایسے ہی, جب رسول اللہ کی رحلت ہوئی تو بعضوں کے آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا, انہوں نے سمجھا کہ سب چیز ختم ہو گئی. رسول اللہ کی آنکھ بند ہوتے ہی انہوں نے سمجھا ہر چیز ختم ہو گئی. لہذا بعض جو اس وقت بہت بظاہر دینی غیرت اور دینداری کا اظہار کرتے تھے, تلوار نکال لی, کہا کہ اگر کسی نے یہ سوچا بھی کہ رسول وفات پا گئے, میں اس کی گردن اڑا دوں گا. کیوں کیوں اتنا جوش و جذبہ دکھا رہے تھے؟ اس لیے کہ ان کی نظروں میں رسول اللہ کی آنکھ بند ہوتے ہی سارا سلسلہ ختم ہو جائے گا. لہذا کوئی نہ کہے رسول اللہ وفات پا گئے ہیں, کیونکہ وفات پانے کے معنی یہ سب کچھ ختم ہو گیا. بوسوں کے ذہن میں یہ بات تھی, کفار کے ذہن میں یہ بات تھی کہ اس رسول کے وفات پانے کی دیر ہے, وفات پاتے ہی دین خود ہی ختم ہو جائے گا, اگر ختم نہ ہوا تو ایک معمولی سے حملے سے ختم ہو جائے گا. اور یہ بات یونی کہ اتنی خام بھی نہیں تھی. یہ بات ذرا غور سے سنیے اس مطلب کو, منافقین اور کفار کی یہ سوچ اتنی خام سوچ نہیں تھی. جہاں بھی جس دین کا اور جس نظام کا اور جس مملکت کا اور جس شعبے کا دار و مدار ایک شخص پر ہو اور شخصیت پر ہو, جب تک وہ شخص موجود ہے اس وقت تک تو وہ نظام چلے گا, لیکن جو ہی وہ شخصیت بیچ میں سے ہٹی پھر تاریکی چھا جائے گی, پھر اندھیرا چھا جائے گا, اس کے بعد اس نظام کے باقی رہنے کی کوئی ضمانت نہیں. آپ اگر آج بھی غور کریں, اپنے ارد گرد غور کریں, وہ چیزیں جن کا محور ایک شخص ہوتا ہے, ایک شخص کے سہارے سب کچھ قائم ہوتا ہے, جب تک وہ شخص موجود ہے. بس بعض جگہ پر لوگ آتے ہیں مسجد میں نماز پڑھتے ہیں, کیوں پڑھتے ہیں؟ نہ نماز کی اہمیت کی وجہ سے, بلکہ ایک اچھی شخصیت وہاں نماز پڑھاتی ہے اور لوگ اس شخصیت کو چاہتے ہیں, اس شخصیت کی وجہ سے نماز پڑھنے آتے ہیں. جب تک یہ شخصیت موجود ہے مسجد بھری رہتی ہے, لیکن جو ہی اس شخصیت کی رحلت ہوئی, وفات ہوئی, وہ مسجد خالی ہو جاتی ہے, پھر لوگ اس مسجد کی طرف نہیں آتے, وہاں تالے لگے ہوتے ہیں. آپ مجالس کو دیکھ لیں, اگر کوئی لوگوں کا محبوب خطیب, اگر کوئی محبوب ذاکر جس کو سب لوگ سننا پسند کرتے ہیں, چاہتے ہیں, اگر وہ مجلس پڑھ رہا ہو سب سننے آتے ہیں, اور اسی مجلس میں اگر کوئی دوسرا آدمی آ جائے اس کی رحلت ہو جائے, وہ مجلس خالی ہو جاتی ہے, وہاں کوئی بھی نہیں ہوتا. یہ روزمرہ آپ دیکھتے ہیں, لوگ ذاکرین کو سنتے ہیں. اکثر مولانا لوگ یہ شکایت کرتے ہیں کہ یہ ذاکر پڑھتا ہے سب لوگ آ جاتے ہیں, لیکن جب مولانا بیٹھتا ہے سب اٹھ کر چلے جاتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ لوگ حسینیت سننے تو نہیں آتے, کربلا سننے نہیں آتے, بلکہ ممبر پہ بیٹھے ہوئے شخص کی پرفارمنس دیکھنے آتے ہیں کہ وہ کیا پرفارمنس دکھاتا ہے. خوب جب وہ دے رہا ہے جو اپنی دے کے چلا گیا, آپ دوسرے کو نہیں پتا ہے کہ اس کا تو نہ آواز ہے نہ سر ہے نہ سنگیت ہے, کچھ بھی نہیں ہے, یہ کیا بتائے گا, کوئی پرفارمنس نہیں دے سکے گا, لہذا اٹھ کر چلے جاتے ہیں. اگر حسین ابن علی کے لیے آتے پھر یہ نہ دیکھتے کون پڑھ رہا ہے کون نہیں پڑھ رہا, اگر ذکر حسین کے لیے آتے پھر بیٹھے رہتے ہر ایک کو سنتے, لیکن یہ چونکہ شخص کی خاطر آتے ہیں جو ہی وہ شخص نکلتا ہے یہ بھی اٹھ کر چلے نہ. مجالس میں ٹھیک ہے خطیب مفید ہونا چاہیے, عالم ہونا چاہیے, فاضل ہونا چاہیے, اس کی تقریر میں علم ہونا چاہیے, معرفت ہونی چاہیے, استفادہ ہونا چاہیے, لیکن یہ مجالس فقط علم و معرفت ہی کے لیے نہیں ہے, ان مجالس کے اور بھی بہت سارے فوائد ہیں. اگر علم و معرفت ہے تو نور علی نور ہے, لیکن اگر علم و معرفت نہ بھی ہو یہ اجتماع ہے, اس اجتماع میں ضرور آ جائیں, اس اجتماع میں ضرور آ جائیں. کیوں؟ کہ جس نام پر یہ مجلس قائم ہے یہ مجلس خلوت نہیں ہونی چاہیے, یہ مجالس خلوت نہیں ہونی چاہیے. اگر شخص پر دار و مدار ہو اس شخص کے جانے سے سب کچھ خالی ہو جاتا ہے, مساجد خالی ہو جاتی ہیں, عزاخانے خالی ہو جاتے ہیں. اگر ایک حکومت کا دار و مدار ایک شخص پر ہو, وہ شخص جب چلا جائے وہ حکومت ختم ہو جاتی ہے. اگر کسی ادارے کا دار و مدار شخص پر ہو, اس شخص کے چلے جانے سے سب کچھ ختم ہو جاتا ہے. اب آپ نے اپنے ملک میں دیکھا ہمارا اجتماعی ڈھانچہ, چونکہ بہت اچھے بزرگ علماء ہمیں نصیب ہوئے, شہید حسینی رحمت اللہ علیہ رضوان اللہ تعالی علیہ, اس وقت خوب قوم میں ایک بیداری تھی, ایک جان تھی, سب کچھ تھا, لیکن ایک شخص پر تھا سارا دار و مدار. شخص کے جانے سے وہ رونق ختم ہوگی جو اس وقت ان کی موجودگی میں تھی. یہ ہوتا ہے اگر بہت اچھی شخصیت ہو اور اس اچھی شخصیت کو محور قرار دیا جائے. جب تک وہ شخصیت موجود ہے رونق رہے گی, جب وہ شخصیت آگے پیچھے ہو جائے وہ نظام سست پڑ جائے گا. کفار اسی سے امید باندھ کے بیٹھے ہوئے تھے, کفار کے دل میں یہی امید لگی ہوئی تھی کہ اس دین کا دار و مدار اور مرکز ذات رسول ہیں, اور رسول اللہ کو خود قرآن نے خبر دے دی کہ انکا میتن و انہم میتون, اے رسول آپ کو ایک دن اس دنیا سے اٹھ جانا ہے. کافروں کو امید لگ گئی, امید ان کی قوی ہو گئی کہ یہ اس رسول کو ایک دن تو جانا ہی ہے, ہم شہید نہ بھی کر سکے تو ایک دن جانا ہے. جس دن رسول گئے دین بھی ساتھ ہی چلا جائے گا, دین بھی ساتھ ہی چلا جائے گا. اس لیے کبھی مایوس نہیں ہوئے, ناکام جنگوں میں ضرور ہوتے لیکن مایوس نہیں ہوتے. کیوں غدیر میں مایوس ہو گئے؟ غدیر میں مایوس اس لیے ہوئے کہ کفار کو خدا نے وہ راز بتلا دیا, منافقین کو وہ راز بتلا دیا خدا نے کہ اس دین کا محور شخصیت گرامی رسول اکرم نہیں بلکہ خدا کا دیا ہوا نظام ہے. درود پڑھیے محمد والے محمد. باہر سے اشارہ کر رہے ہیں کہ پیچھے جگہ تنگ ہے, اگر آگے گنجائش ہے تو تھوڑا تھوڑا آگے آ جائیں تاکہ مومنین کے لیے پیچھے جگہ بنے. درود پڑھیے محمد والے محمد.
کربلا کربلا, یہ خوف یہ ترس کربلا.
لیے غدیر میں جب آیا تکمیل دین نازل ہوئی، قرآن کا فرمان ہے الیوم اکملت لکم دینکم، آج دین کامل ہوا. آج دین کامل ہونے کے معنی یہ نہیں ہوئے کہ پہلے دین ناقص تھا آج کمپلیٹ ہو گیا. اس کمال کو شہید مطہری رضوان اللہ علیہ نے، چونکہ نقطہ ہے اس کے اندر، بعض سوال بھی کرتے ہیں کہ اگر دین کامل ہونے کے یہ معنی ہے تو اس سے پہلے معلوم یہ تھا کہ اس سے پہلے لوگوں کے پاس ناقص دین تھا، اس کے پاس پہلے ناقص دین تھا. نہ، اس کمال کے معنی یہ نہیں ہے کہ کچھ احکام خدا نے روک کے رکھے ہوئے تھے، پہلے ادھورا دین تھا، آدھا دین تھا اور لوگ ادھورے دین پر عمل کرتے تھے، لیکن آج جو آیات نازل ہوئی ہیں اس سے وہ دین کا بچا کھچا حصہ بھی بیان ہو گیا. جس طرح ایک کتاب ناقص ہوتی ہے، ایک شخص سے کتاب لکھتا ہے، کچھ چیپٹر اس کے لکھ لیتا ہے، کچھ رہتے ہیں باقی، اس کو کہتے ہیں یہ بھی ناقص کتاب ہے. اگر وہ باقی چیپٹر بھی اس کے ساتھ ضمیمہ کر دیے جائیں، بڑھا دیے جائیں، اضافہ کر دیے جائیں، تو کہتے ہیں یہ کتاب کامل ہوگی. یہ ایک کمال ہے نقص کے مقابلے میں ہے، لیکن ایک کمال نقص کے مقابلے میں نہیں کہ دین ناقص تھا کامل ہو گیا، بلکہ دین کی کوئی پائیدار بنیاد نہیں تھی. دین تو تھا، احکام تو سارے نازل ہو گئے، نماز تو نازل ہو گئی، روزہ نازل ہو گیا، حج نازل ہو گیا، بلکہ ان احکام پر لوگ عمل بھی کر رہے تھے، لیکن عمل کرنے کے باوجود ان سارے احکام کو کوئی پائیدار بنیاد فراہم نہیں تھی، ان کی بنیاد نہیں تھی، ان کا نظام نہیں تھا، ان کی بقا کی کوئی ضمانت نہیں تھی. آج خداوند تبارک و تعالیٰ نے اعلان فرما دیا. کس چیز کا اعلان کیا؟ نہ فقط علی کی محبت کا اعلان کیا، توجہ فرمائیں، جو تحریفات واقع ہوئی ہیں قرآن مجید میں وہ تحریفات معنوی ہیں، یعنی قرآن کے معانی مختلف کیے گئے. آیہ ولایت نازل ہوئی، رسول خدا نے اعلان کیا من کنت مولاہ فہذا علی مولاہ، جس کا میں مولا اس کے یہ علی مولا ہیں. جس کا میں مولا، اس کے معنی کیا کیے لوگوں نے؟ کہا کہ جس کا میں دوست ہوں اس کے علی دوست ہیں. میں پہلے بھی بعض مجالس میں شاید یہاں بھی عرض کر گیا ہوں، اردو میں جس کو ہم دوستی کہتے ہیں، اردو میں جس کو ہم محبت کہتے ہیں، فارسی میں اسی کو دوستی کہتے ہیں. آپ جب کسی کہتے ہیں مجھے آپ سے محبت ہے، تو فارسی زبان والے کہتے ہیں کہ میں آپ کا دوست ہوں، من شمارا دوست دارم، یعنی مجھے آپ سے محبت ہے. دوستی کا معنی ہمیشہ محبت ہوتا ہے، دوستی کا معنی رفاقت نہیں ہے. اردو میں دوستی کا معنی رفاقت ہے، لیکن عربی فارسی میں، عربی کا تو لفظ نہیں ہے دوستی، فارسی کا لفظ ہے، فارسی میں دوستی کے معنی محبت کے ہیں، رفاقت کے نہیں ہے. رفیق اور ہوتا ہے، دوست اور ہوتا ہے. رفیق وہ ہوتا ہے جو آپ کا ساتھی ہے، جو آپ کے ساتھ ہوتا ہے، سفر میں ساتھ ہے، زندگی میں ساتھ ہے، مختلف مرحلوں میں آپ کے ساتھ ہے، دکھ درد میں آپ کے ساتھ ہے. لیکن دوست کون ہے آپ کا؟ دوست وہ ہے جس سے آپ کو محبت ہے، وہ آپ کا دوست ہے. لہذا یہ دوست کا لفظ خدا کے بارے میں بھی استعمال کرتے ہیں، حضرت دوست. فارسی میں جو صوفیانہ کلام ہے، عارفانہ، اس میں خداوند تبارک و تعالیٰ کے بارے میں یہ لفظ زیادہ استعمال ہوا ہے. کیا کہتے ہیں وہ؟ حضرت دوست. حضرت دوست یعنی خدا سے ہمیں محبت ہے، محبوب، حبیب. دوست کا معنی حبیب ہے. وہ مولا کا معنی بھی ایک معنی یہ محبت معنی ہے. یہ کہا گیا کہ اس مولا کا معنی محبت ہے، من کنت مولاہ، یعنی جس کا میں دوست ہوں، جس سے میں محبت کرتا ہوں، یا جو مجھ سے محبت کرتا ہے وہ علی سے محبت کرتا ہے. خب رسول اللہ آیا اس غدیر کے میدان میں، اتنا اہتمام کر کے، اس تپتی دھوپ میں، لوگوں کو اس صحرا میں روک کر، گزرے ہوئے لوگوں کو واپس پلٹا کے، اور جو بعد میں آنے والے تھے ان کا انتظار کر کے، اور وہاں ایک انوکھا ممبر لگا کر، اونٹوں کے پالان کا ممبر لگا کر، اور لوگوں کو وہاں روک کے مفصل خطبہ دے کے فقط یہ بتانا چاہتے تھے کہ جو مجھ سے محبت کرتا ہے وہ میرے بھائی علی سے محبت کرتا ہے. صرف محبت کا درس دے رہے تھے؟ محبت کے لیے تو اتنے اہتمام کی ضرورت
نہیں تھی. محبت تو مکہ میں بھی بتا سکتے تھے, محبت تو مدینہ میں بھی بتا سکتے تھے, بلکہ محبت تو ساری زندگی رسول اللہ بتاتے ہی رہے. قرآن نے بھی پہلے محبت کا تذکرہ کر دیا. رسول اللہ نے آتے ہی کہا کہ لوگوں, میں رسالت کا اجر نہیں مانگتا تم سے, فقط اپنے اہل بیت سے محبت میرا اجر ہے. مودت و محبت تو وہاں بیان ہو گئی, غدیر میں کیا بیان ہو رہا ہے؟ غدیر میں مودت و محبت کا تذکرہ نہیں, بلکہ مودت و محبت سے بڑی آگے کی بات ہو رہی ہے. مودت و محبت سے آگے کی بات ہو رہی ہے. وہ بات کیا ہو رہی ہے؟ وہ ولایت کا نظام ہے. اس لیے تو خداوند تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہوا, اے نبی آپ اپنی بات کر دیں, اپنی تبلیغ کر دیں, اللہ یعصمک من الناس, خدا آپ کو لوگوں کے شر سے بچائے گا, خدا آپ کو لوگوں کے شر سے بچائے گا. خوب غور کرنے کی بات ہے کہ اگر فقط محبت کا تذکرہ ہوتا, اگر فقط محبت کی تبلیغ ہو رہی ہوتی, تو محبت کی تبلیغ میں تو کسی کا کوئی خوف نہیں ہوتا, محبت کی تبلیغ میں کسی کا ڈر نہیں ہوتا. اگر رسول اللہ یہ فرما رہے ہیں کہ جس سے میں محبت کرتا ہوں, جو مجھ سے محبت کرتا ہے, وہ میرے بھائی علی سے بھی محبت کرے, تو اس سے تو کسی خوف کی بات نہیں ہے. خوف کس بات کا ہے؟ خوف جان کا نہیں ہے. رسول اللہ کی جان کو کوئی خطرہ نہیں تھا, چونکہ ایک تو کفار کے درمیان یہ بات نہیں ہو رہی تھی, مسلمانوں کے درمیان یہ بات ہو رہی تھی, اور مسلمانوں میں بھی عام مسلمانوں میں نہیں ہو رہی تھی, بلکہ حاجیوں میں یہ بات ہو رہی تھی, اور حاجیوں میں بھی نہ مسلح حاجیوں میں یہ بات ہو رہی تھی, بلکہ غیر مسلح حاجیوں میں یہ بات ہو رہی تھی. ان کے پاس تلواریں نہیں تھی, وہ رسول اللہ کے بڑے عاشق تھے, رسول اللہ سے محبت کرنے والے تھے. اکا دکا اگر بیچ میں تھے ایسے جن کے دلوں میں کوئی کھوٹ تھی, لیکن اکثریت تو رسول اللہ سے محبت کرنے والے تھے, رسول اللہ کو چاہنے والے تھے. وہ جو محبت کرنے والے تھے ان کو روک کر پھر کہیں مجھ سے محبت کرو, ایک تو انتظام بتاتا ہے محبت کی بات نہیں ہو رہی, اور دوسرا وہ کہیں اٹھ کر کہہ سکتے تھے کہ یا رسول اللہ ہم تو پہلے سے آپ سے محبت کرتے ہیں, آپ سے بھی محبت کرتے ہیں, آپ کے خاندان سے بھی محبت کرتے ہیں, یہاں پر اس عجیب طریقے سے روک کر ہمیں در سے محبت کیوں دیا گیا؟ پھر خوف کس بات کا ہے؟ محبت کی بات کرنے میں خوف کس بات کا ہے؟ خوف نہج البلاغہ میں ذکر ہوا. نہج البلاغہ میں خود امیر المومنین نے فرمایا کہ یہ خوف رسول اللہ کے دل میں کون سا خوف تھا. خطبہ ہے, ابتدائی خطبات میں تھے, ساتواں یا آٹھواں خطبہ ایسی تقریباً حدود میں ہے. حضرت نے موسیٰ علیہ السلام کے خوف کا تذکرہ فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام, چند مرتبہ قرآن نے موسیٰ کے خوف کا ذکر کیا ہے. ایک جب طور پر گئے, جب وہ نار دیکھی, آگ دیکھی, چنگاری, پھر اس کو لینے کے لیے گئے تو وہاں سے آواز آئی انی انا اللہ, اور وہاں پر خداوند تبارک و تعالی نے حضرت موسیٰ کو تورات عطا فرمائی, حضرت موسیٰ کو معجزہ عطا فرمایا, وہاں پر خوف کا ذکر ہے. ایک خوف کا تذکرہ جب موسیٰ علیہ السلام مصر سے جا رہے تھے, اس اپنے حامی کی مدد کی, اپنے مخالف کو مار دیا, لوگوں نے ایکا کر لیا کہ موسیٰ کو قتل کرتے ہیں, اس وقت موسیٰ نکل گئے تھے, وہاں خوف کی بات کی. وہی آیا جو قرآن نے حضرت موسیٰ کے بارے میں نازل کی, سید الشہداء علیہ السلام نے مدینہ سے نکلتے ہوئے اسی آیت کی تلاوت فرمائی. اور تیسری مرتبہ خوف کا ذکر جب جادوگروں کے ساتھ حضرت موسیٰ کا مقابلہ ہوا. فرعون نے کہا آپ جادوگر ہیں, اب ہم آپ کا جادو باطل ثابت کرنے کے لیے سارے علاقے کے جادوگروں کو بلایا گیا کہ آ کر وہ موسیٰ کے جادو کا جواب دیں. جادوگروں نے رسیاں پھینکی, وہ اژدہا بن گئی, سانپ بن گئی, رنگنے لگی. وہاں پر حضرت موسیٰ کے خوف کا ذکر آیا ہے, موسیٰ ڈر گئے. خداوند نے فرمایا کہ موسیٰ ڈرو مت, خوف مت کرو, میری بارگاہ میں اولیاء خوف نہیں کھایا کرتے. توجہ فرمائے, موسیٰ اور جادوگر تنہا نہیں تھے, جادوگر نہیں ڈرے, فرعون نہیں ڈرا, اور لوگ بہت سارے تماشا دیکھنے والے تھے, بنی اسرائیل بھی تھے اور آل فرعون بھی تھے, قبطی اور سبتی دونوں قبیلے وہاں موجود تھے، نہ آل فرعون وہ رسیاں دیکھ کر ڈرے اور نہ بنی اسرائیل دیکھ کر وہ رسیاں ڈرے، نہ فرعون ڈرا نہ جادوگر ڈرے. اب توجہ فرمائیں، عام لوگ، عام پبلک، دیہاتی، وہ نہیں ڈرے رسیاں دیکھ کر، نبی خدا ڈر گیا. فرعون نہیں ڈرا، نبی خدا ڈر گیا. جادوگر نہیں ڈرے، نبی خدا ڈر گیا. فرعون کے نوکر چاکر نہیں ڈرے وہ رسیاں دیکھ کر، لیکن نبی خدا ڈر گیا. وہ یہاں سے انسان اگر ذہن سے سوچے، عقل سے سوچے، تو اسے معلوم ہو جاتا ہے. بس یہ خوف نفس نہیں تھا، چونکہ خوف نفس پہلے عوام پر طاری ہوتا ہے، بعد میں کسی خواص پر طاری ہوتا ہے. بلکہ نبی ہوتا ہی وہ ہے جس میں رائے خدا میں اس پر خوف نفس کبھی طاری نہیں ہوتا. وہ موت سے نہیں ڈرتا، اس کی موت کو کوئی پرواہ نہیں ہوتی. اس بھرے مجمع میں تماشائی بھی نہیں ڈرے، فرعون نہیں ڈرا، جادوگر نہیں ڈرے، نبی خدا ڈر گیا. یہ کون سا خوف تھا؟ نہج البلاغہ میں حضرت نے فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام، لا یوجس موسیٰ علیہ السلام خیفتن علی نفسہ، موسیٰ کو اپنی جان کا خوف نہیں تھا کہ جادوگروں کا بنا ہوا سانپ مجھے ڈس نہ لے، چونکہ جو خود اساس اجدہا بناتا ہے وہ کسی کی رسی سے بنے ہوئے سانپ سے نہیں ڈرتا. جس میں اساس اجدہا بنانے کی قوت موجود ہو وہ جادو سے بنے ہوئے سانپ سے نہیں ڈرتا. پھر کیوں ڈرے؟ اس لیے نہیں ڈرے کہ جان کا خوف تھا، اس لیے نہیں ڈرے کہ قتل ہونے کا خوف تھا، اس لیے نہیں ڈرے کہ مغلوب ہونے کا خوف تھا، بلکہ موسیٰ مطمئن تھے کہ میں معجزہ دکھاؤں گا، یہ شعبدہ دکھا رہے ہیں. موسیٰ کے مقابلے میں جادوگر، موسیٰ کے مقابلے میں سامری، موسیٰ کے مقابلے میں شعبدہ باز. موسیٰ آئے خدا سے معجزہ لے کر، موسیٰ کو خوف یہ تھا. امیر المومنین فرماتے ہیں موسیٰ کو خوف یہ تھا کہ پروردگارا میں معجزہ دکھاؤں گا، انہوں نے شعبدہ دکھانا ہے، اور دیکھنے والے فرعون اور عوام ہیں، ان عوام میں اگر معرفت ہو تو معجزے اور شعبدے میں فرق سمجھ جائیں گے، لیکن اگر ان میں اتنی معرفت نہ ہوئی، یہ یا معجزے کو بھی شعبدہ کہہ دیں گے یا شعبدے کو بھی معجزہ کہہ دیں گے، یا مجھے بھی جادوگر سمجھ لیں گے یا انہیں بھی نبی مان لیں گے، چونکہ فیصلہ کرنے والے عوام ہیں. اگر عوام کو معجزہ اور شعبدہ میں فرق معلوم نہ ہوا تو پھر نتیجہ کیا نکلے گا؟ علی علیہ السلام فرماتے ہیں غلبہ جہال و دول الزلال، گمراہ حکومتیں برسر اقتدار آ جائیں گی اور جہلا برسر ممبر آ جائیں گے، جب ان لوگوں کو معجزہ اور شعبدہ میں فرق معلوم نہ ہوا. جہالت غلبہ پا جائے گی، زلالت گمراہی آ جائے گی، تخت پر گمراہ آ بیٹھیں گے، فاسق و فاجر آ بیٹھیں گے، فرعون تخت نشین ہو جائے گا اگر انہیں معجزہ اور شعبدہ میں فرق معلوم نہیں ہوا. اور توجہ فرمائیں، موسیٰ کا خوف بے جا خوف نہیں تھا، بجا خوف تھا، اور یہی ہوا. انہوں نے شعبدہ دکھایا، موسیٰ نے معجزہ دکھایا. معجزہ دکھانے کے بعد صرف جادوگروں کو پتا چل گیا کہ یہ معجزہ ہے، یہ شعبدہ نہیں، چونکہ جادوگر تھے، یہ تو سمجھتے تھے جادو کیا ہوتا ہے. جب موسیٰ کا کام دیکھا تو معلوم ہو گیا یہ جادو نہیں ہو سکتا، یہ کوئی نبی کے، یہ کوئی نبی ہے، کوئی خدا کا بھیجا ہوا ہے، یہ ولی ہو سکتا ہے، ولی کے کام سے، یہ ولی کے ہاتھ سے یہ کام ہو سکتا ہے، یہ جادوگر کے ہاتھ سے ہونے والا نہیں ہے. لیکن باقی سب نے کیا کہا؟ فرعون نے اعلان کروا دیا، یہ چھوٹے جادوگر ہیں، وہ بڑا جادوگر ہے. معجزے کو بھی شعبدہ کہہ دیا. یہی خوف تھا موسیٰ علیہ السلام کے دل میں، امیر المومنین فرماتے ہیں. اور یہ خوف ہر ولی کے دل میں ہوتا ہے، ہر ولی کے دل میں ہے. خود علی کے دل میں بھی یہ خوف تھا، رسول اللہ کے دل میں بھی یہ خوف تھا. رسول اللہ کو خدا نے فرمایا اے رسول اعلان کر دو. رسول اللہ نے اسی حج کے اندر چار خطبے بیان فرمائے، تین خطبے مکہ میں منا میں بیان فرمایا، مسجد خیف کے اندر، ایک خطبہ عرفات میں بیان فرمایا، اور ایک خطبہ مکہ کے اندر بیان فرمایا، چوتھا خطبہ آ کر غدیر میں بیان فرمایا. دیکھیں رسول اللہ بھی بیان کرنا چاہتے ہیں حکم خدا کو، لیکن پھر رک جاتے ہیں. مکہ میں خطبہ شروع کیا، ولایت کا تذکرہ نہیں کیا. عرفات میں خطبہ شروع کیا, ولایت کا تذکرہ نہیں کیا. منا کے اندر مسجد خیف میں خطبہ شروع کیا لیکن ولایت کا ذکر نہیں کیا. اب میقات میں لوٹ کر جوفہ میں, غدیر میں, خم میں آ کر آخری خطبے کے لیے روکا گیا. خدا نے حکم دیا رسول روک لو ان کو, اور وہ بات جسے نہ مکہ میں ذکر کیا, نہ منا میں ذکر کیا, نہ عرفہ میں ذکر کیا, اب یہاں پر غدیر خم میں اس کا ذکر کرتے چلو. اور ڈرو مت, ڈرو نہیں, خدا تمہیں لوگوں کے شر سے بچائے گا. وہ کون سا شر ہے؟ آیا رسول اللہ کو جان کا خطرہ تھا؟ پہلے تو جان کو خطرہ تھا ہی نہیں, چونکہ کوئی مسلح آدمی نہیں تھا. وہ مشرکین نہیں تھے بلکہ سب مسلمین تھے. وہ رسول اللہ کے فرمان پر جان دینے والے تھے, رسول اللہ کے حکم پر جنگیں اور جہاد کرنے والے تھے. رسول اللہ کے حکم پر جان تو دے رہے تھے, پھر بھی رسول اللہ کو ان سے ڈر لگ رہا تھا. یہ خوف عوام کا خوف نہیں ہوتا, یہ رہبروں کا خوف ہوتا ہے, یہ لیڈروں کا خوف ہوتا ہے, اور وہ بھی جو الہی لیڈر ہوں. رہبر اگر ڈرتا ہے قوم سے, صرف اسی نقطے سے ڈرتا ہے, اپنی جان سے نہیں ڈرتا. اس کو اپنی جان کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی. وہ اگر ڈرتا ہے صرف اسی نقطے سے ڈرتا ہے. کس نقطے سے ڈرتا ہے؟ پروردگارہ آپ نے حکم دے دیا میں ولایت کا اعلان کر دوں. کس کی ولایت کا؟ اپنے بھائی علی کی ولایت کا اعلان کر دوں. پروردگارہ میں نے سارا دین تبلیغ کیا, مشکل ضرور پیش آئی ان کو سمجھانے میں, لیکن ایک طبقے کو ملا کر میں نے سمجھا ہی دیا. بوسوں کو سمجھ میں نہیں آیا, میں نے لوگوں کو توحید سمجھا دی, میں نے لوگوں کو قیامت سمجھا دی, میں نے لوگوں کو تیری صفات بتا دی, میں نے لوگوں کو تیرے احکام بتا دیے, میں نے لوگوں کو تیری عبادت سمجھا دی, میں نے لوگوں کو جینا مرنا بتا دیا, میں نے لوگوں کو جہاد بتا دیا, میں نے تیری راہ میں لوگوں کو مرنا سکھا دیا. یہ سب کچھ مجھ سے سیکھ لیا. لیکن اے پروردگار, آج جو چیز میں بیان کرنے والا ہوں یہ ان چیزوں جیسی نہیں ہے. اس کو سمجھنے کے لیے بڑی بصیرت کی ضرورت ہے, بڑے شعور کی ضرورت ہے. مجھے ڈر یہ ہے پروردگارہ کہ میں ولایت کا اعلان تو کر دوں, لیکن اگر یہ ولایت کا معنی محبت سمجھے تو پھر کیا ہوگا؟ میں تو کہہ دوں گا, میں تو اعلان کر دوں گا, مجھے اپنی جان کی پرواہ نہیں. خوف یہ تھا کہ اگر ان کو ولایت سمجھ میں نہ آئی تو کیا ہوگا؟ اگر یہ ولایت کو سمجھ ہی نہ پائے تو کیا ہوگا؟ اگر ولایت کو انہوں نے محبت میں لے لیا, من کنت مولا فہذا علی ان مولا, فقط علی سے محبت پر اکتفا کر لیا تو پھر کیا ہوگا؟ یہی تو ڈر تھا رسول اللہ کو کہ خدایا میں بتا تو دیتا ہوں ان کو, میں اعلان تو کر دیتا ہوں ان کو, مجھے اپنی جان کی پرواہ نہیں. وہ رسول کہیں بھی نہیں ڈرے. امیر المومنین شجاع ترین انسان روئے زمین پر, وہ علی فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ہم سے زیادہ شجاع تھے. اس شجاع ترین انسان کا یہ کہنا ہے کہ علی ہم رسول اللہ ہم سے زیادہ شجاع تھے. بلکہ علی علیہ السلام یوں فرماتے ہیں, یہ قول ہے خود امیر المومنین کا, کہ جب جنگوں میں, جنگ احد میں تو سب جانتے ہیں, سنا ہوا ہے آپ نے, باقی جنگوں میں کم بیش ایسے واقعات آتے رہے ہیں کہ جب جنگوں میں مسلمانوں کے قدم اکھڑ جاتے تھے اور حملہ بہت تند و شدید ہوتا تھا اور جم کر لڑنے کے قابل نہیں ہوتے تھے, علی علیہ السلام فرماتے ہیں اس وقت ہم آ کر رسول اللہ کے گرد جمع ہو جاتے تھے اور رسول اللہ ایک دو جملے ہمارے سامنے بیان فرماتے, فقط ہم پہ اپنی نورانی نگاہیں ڈال دیتے, ہم لوگوں میں پھر شجاعت پیدا ہو جاتی, ہم رسول اللہ سے شجاعت لے کر دوبارہ میدان جنگ میں جاتے. اہل بیت کی شجاعت رسول اللہ کی طرف سے ہے, علی کی شجاعت رسول اللہ کی طرف سے ہے. رسول اللہ منبع شجاعت ہے, وہ رسول ڈرنے والے نہیں ہیں. لیکن اسی رسول کو خوف محسوس ہو رہا ہے. کس بات کا خوف؟ یہ انبیاء کا خوف ہے, یہ مقدس خوف ہے, یہ بڑا معقول خوف ہے, یہ الہی خوف ہے. اور خدا نے اس خوف پہ سرزنش نہیں کی, فقط اپنے وعدے کا یقین دلایا ہے. اے میرے نبی آپ اپنا کام کر دیں, آپ کا خوف بجا ہے, لیکن میں بھی ہوں ادھر, تمہارا رب موجود ہوں, میری تدبیر بھی موجود ہے, میری تدبیر بھی موجود ہے، ان سے مت ڈرو، آج اعلان کر دو۔ ممکن ہے یہ ولایت کا معنی محبت ہی سمجھے اور قیامت تک فقط محبت کرنے پر اکتفا کر لیں، لیکن اے رسول میں بتا رہا ہوں میں ایسی قوم پیدا کروں گا کہ جو اس سے محبت بھی کریں گے اور جو ولایت کا معنی بھی سمجھیں گے، جو ولایت کو نظام بنا کر نافذ بھی کر دیں گے۔ توجہ فرمائیں، یہ مانا کیا اس وقت کے لوگوں نے کہ رسول اللہ نے اعلان کیا کہ علی سے محبت کرو، جس طرح مجھ سے محبت کرتے ہو علی سے محبت کرو۔ آج تک صرف محبت میں لگے ہوئے ہیں، صرف محبت میں لگے ہوئے ہیں۔ البتہ جنہوں نے مانا کیا تھا انہوں نے محبت بھی چھوڑ دی، لیکن جنہوں نے علی کو اپنا لیا انہوں نے بھی فقط محبت کی آج تک علی سے۔ جو رسول اللہ سمجھا رہے تھے وہ ان کے پلے نہیں پڑا، رسول اللہ کو یہی خوف تھا اور بوسوں کے پلے نہیں پڑی۔ یہ بات توجہ فرمائیں، اعلان ولایت کے بعد وہیں پر قوم غدیر میں رسول اللہ نے خیمہ نصب کروایا، ایک خیمہ نہیں ایک سایہ، صاحب سایہ بنوایا، امیر المومنین کو وہاں پر بٹھایا اور لوگوں سے، سب حاجیوں سے، 120,000 آدمیوں سے کہا کہ ایک ایک کر کے آ کر علی کے ہاتھ پر بیعت کرو۔ محبت کے لیے تو بیعت نہیں کر ضروری، محبت تو جہاں بیٹھے ہیں بیٹھ کر محبت کرتے رہیں، گھر میں بھی بیٹھ کے ہو سکتی ہے، دفتر میں بھی بیٹھ کر ہو سکتی ہے، بستر میں بھی محبت تو ہر جگہ ہو سکتی ہے۔ جو عزیز آپ کے نہیں ہیں ابھی آپ کے پاس اور دوسرے ملکوں میں ہیں، آپ ان سے محبت کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ کرتے ہیں محبت۔ کہاں محبت کرتے ہیں؟ جہاں بھی آپ ہوں، جہاں آپ ہوں آپ ان سے محبت کر رہے ہیں۔ محبت تو بستروں میں بھی بیٹھ کر ہو سکتی اور کر بھی رہے ہیں، کیونکہ محبت تو بہت آسان چیز ہے، محبت تو بہت سادہ ہے، محبت تو کر رہے ہیں۔ لیکن رسول اللہ نے ذرا اگلا اہتمام کیا، کہا یہ محبت نہیں اگلی بات کر رہا ہوں۔ علی علیہ السلام کو خیمے میں بٹھا کر اور سائے میں بٹھا کر لوگوں سے کہا کہ باری باری آ کر علی کے ہاتھ پر بیعت کرو۔ وہ بیعت شروع ہو گئی۔ بیعت کرتے ہوئے طریقہ یہ تھا اس وقت عرب کا کہ نیچے بیعت کرنے والا ہاتھ رکھتا تھا اور اوپر جس کی بیعت ہوتی ہے وہ اپنا ہاتھ اوپر رکھتا تھا اور یہ عہد کرتا تھا کہ میں آپ کے زیر فرمان ہوں، آپ جو دستور دیں گے اس کے بعد میں آپ کا مطیع ہوں، میں آپ کا تابع فرمان ہوں۔ بیعت کا معنی بے سے ہے، بے اردو میں استعمال ہوتا ہے، بے کس کو کہتے ہیں؟ بیچنے کو کہتے ہیں، زمین بے کر دی، گھر بے کر دیا یعنی بیچ دیا۔ انسان بیعت کرتا ہے یعنی اپنے نفس کو بیچ دیتا ہے، فروخت کر دیتا ہے، کس کے ہاتھ؟ ولی خدا کے ہاتھ، کہ یہ نفس میرا نہیں، اب یہ نفس آپ کے اختیار میں ہے، اس نفس کو آپ جہاں چاہیں یہ نفس وہیں پر جائے گا، اب میں اپنی خواہشات سے کسی جگہ نہیں جاؤں گا، اب فقط آپ کے دستورات کے تحت کہیں جاؤں گا۔ یہ بیعت ہوتی ہے۔ آئے بیعت کی، ہاتھ رکھا حضرت نے ان کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھا اور ساتھ جو الفاظ استعمال کرتے تھے وہ ہم سنتے رہتے ہیں، آپ عربی الفاظ کیا کہتے تھے؟ بخن بخن یا علی، یہ یا علی بھی کہتے تھے ساتھ، بخن بخن یا علی۔ 120,000 آدمی نے، سب نے کہا بخن بخن یا علی۔ بخن بخن کا معنی کیا کریں گے اردو میں آپ؟ مبارک ہو نا، مبارک ہونے کے لیے عربی میں اور لفظ ہے، تبارکا بارکا۔ مبارک کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ بارکا۔ عرب کبھی بھی آپ کو مبارک دینا چاہے تو کیا کہے گا؟ بارک اللہ، بارک فیہ، مبارک ہو۔ آپ قرآن نے بھی استعمال کیا نا، تبارک اللہ ہو خیر احسن الخالقین، خدا نے اپنے آپ کو مبارک دی انسان کی خلقت پر، تخلیق پر، کہ اللہ کو مبارک ہو۔ مبارک کے لیے مبارک خود عربی کا ہی لفظ ہے، بارہ کا استعمال کرتے ہیں، مبارک کے لیے بخن بخن استعمال نہیں کرتے۔ بخن بخن کا ترجمہ بتائیں آپ کیا ہے؟ بخن بخن یعنی واہ واہ، بخن بخن واہ واہ، واہ واہ فارسی میں کہتے ہیں واہ واہ، اردو میں کہتے ہیں واہ واہ، عربی میں کہتے ہیں بخن بخن۔ توجہ فرمائیں،
رسول اللہ نے علی کی ولایت کا اعلان کیا، نظام خدا کا اعلان کیا، اللہ کے دین کے ستون کا رکن کا اعلان کیا، اور وہ بھی کس اہتمام سے اعلان کیا، اور وہ بھی خدا کے کس فرمان کے تحت اعلان کیا، لیکن 120,000 حاجی فقط ولی کو بھی، اعلان کرنے والے کو بھی اور اعلان کروانے والے کو بھی فقط واہ واہ پٹر کھا کے چلے گئے، فقط واہ واہ پٹر کھا کے چلے گئے، پھر کبھی خبر نہیں لی کہ وہاں ہوا کیا تھا، بلکہ جب ان کو بلایا گیا تھا کہ وہ بات سمجھ میں آئی غدیر میں کیا اعلان ہوا تھا، بات سمجھ میں نہیں آئی. خوب وہیں پر عرب ویسے بھی شاعر ہیں، طبیعتاً اکثر شاعر ہوتے ہیں آج کل نا، اس زمانے کے جب ادبی ماحول تھا، آج کل تو عرب کچھ اور ہیں، لیکن اس وقت چونکہ یہ سرگرمیاں اس وقت نہیں تھی، گاڑیاں نہیں تھیں ان کے پاس، اور یہ تیل نہیں تھا، عیاشی نہیں تھی، کچھ اور چیز نہیں تھی، تو وہ ان کا ادبی ذوق جو تھا گل کیے ہوئے تھا، اور دوسرا تیسرا آدمی شاعر تھا. ایک بہت بڑا نامآور شاعر اس مجمع میں موجود تھا، مشہور ہے، سب سے پہلا قصیدہ علی کی ولایت میں لکھنے والا وہ شخص ہے، وہی پر غدیر میں کھڑے کھڑے اس نے قصیدہ لکھا، قصیدہ لکھ کر آ کر رسول اللہ کو سنایا، حضرت کو بڑا پسند آیا، حضرت نے کہا یہ پورے مجمع کو سنا دو، اس نے قصیدہ سنا دیا. نام معلوم ہے اس کا؟ حسان ابن ثابت، اس شاعر کا نام ہے حسان ابن ثابت. رسول اللہ نے دعا بھی کی اس کے لیے کہ واہ واہ، سنا کے چلا گیا. توجہ فرمائے، اب اس کو قصیدہ لکھنے والے شاعر کو کیا سمجھ میں آیا، وہاں پر غدیر میں قصیدہ لکھ گیا. رسول اللہ کی رحلت کے بعد حضرت سیدہ ان سب کو بلاتی رہی کہ فقط گواہی دے دو رسول اللہ نے کیا فرمایا ہے. ان واہ واہ کرنے والوں میں سے کسی نے گواہی نہیں دی، نہیں دی. اور یہی قصیدہ گو، ولایت کا پہلا قصیدہ لکھنے والا، جب علی کو خلافت ملی مدینہ میں، ظاہری حکومت ملی، یہ سفر کر کے شام چلا گیا، دمشق میں چلا گیا، علی کی ولایت پہ بیعت نہیں کی. علی کے ہاتھ پہ اسی شخص نے بیعت نہیں کی، کیوں؟ اس لیے کہ شعر لکھنا، قصیدے لکھنا ولایت کے، محبت کے اور بات ہے، اور نظام خدا، ولایت خدا کو سمجھنا اور علی کو ولی خدا ماننا اور بات ہے. علی ولی اللہ بہت گہرا نعرہ ہے، علی ولی خدا ہے بڑی بات ہے، علی ولی خدا ہے کیا کہنا چاہتے ہیں آپ؟ یعنی اللہ کا نظام ولایت ہے اور ولایت کا محور علی ہے، اللہ کا نظام ولایت ہے. وہ ایک طرف سے انسان کہے ولایت کے تحت ہوں، اپنے آپ کو اہل ولایت سمجھے، لیکن جس نظام کے تحت زندگی بسر کر رہا ہو وہ نظام ولایت نہ ہو. صرف بخن بخن پہ ولایت کو ترخا دینا اچھی بات مناسب سلوک نہیں ہے، رسول اللہ کی زحمتوں کا مناسب اجر نہیں ہے. ولایت محور دین ہے، اساس دین ہے. توجہ فرمائیں، انہیں سمجھ میں نہیں آیا ولایت کیا چیز ہے، لیکن کفار کو پتہ چل گیا ولایت کیا چیز ہے. فوراً آیت نازل ہوئی، اے نبی الیوم اکملت لکم دینکم، اے نبی نے بتا دو آج تمہارا دین کامل ہو گیا، کیوں؟ کہ اس کو بنیاد مل گئی، آج اس کو بنیاد مل گئی، آج اس کو نظام مل گیا، یہ دین اب کوئی بھی نہیں مٹا سکتا، یہ دین قیامت تک رہے گا، چونکہ اس کو ولایت کا حصار مل گیا، ولایت کا قلعہ مل گیا، دین محفوظ ہو گیا. اور چونکہ دین محفوظ ہو گیا، لہذا کافر کا کیا بنا؟ فرمایا الیوم یئس الذین کفروا عن دینکم، آج کافر تمہارے دین کی بابت مایوس ہو گیا، آج اس کو یقین ہو گیا میں دین نہیں مٹا سکتا، چونکہ دین کو ولایت کا قلعہ خدا نے عطا فرما دی. اسی ولایت سے، اسی قلعے سے، روایت میں بھی نک ولایت تو علی ابن ابی طالب حسنی، حدیث قدسی ہے، کلمہ تو لا الہ الا اللہ حسنی، ولایت تو علی ابن ابی طالب حسنی، خدا نے فرمایا کہ علی کی ولایت میرا قلعہ ہے، میرے دین کا قلعہ ہے، اور جو اس قلعے میں آ گیا اس کو کوئی شکست نہیں دے سکتا. ولایت ایک حصار ہے, ولایت ایک قلعہ ہے مضبوط دین خدا کے لیے. اس قلعے کے تحت دین محفوظ رہے گا, ورنہ اس قلعے سے باہر جو نمازیں ہوں, اس نظام سے باہر جو روزے ہوں, اس نظام سے باہر جو حج ہوں, وہ حج اور روزہ تو ہے لیکن وہ عبادت خدا نہیں, وہ نمازیں عبادت خدا نہیں ہیں. عبادت خدا وہ ہیں جہاں خدا نے کہا آ کر عبادتیں کرو. خدا نے فرمایا میرے نظام کے تحت آ کر عبادتیں کرو, نظام ولایت کے تحت آ کر عبادتیں کرو. باغیوں کی طرح عبادتیں نہ کرو, باغیوں والی عبادتیں نہ کرو, میرے نظام کے تحت آ کر عبادتیں کرو. کربلا اسی ولایت کا دفاع تھا, لوگ اسی محور سے دور ہوئے, یزیدیت اسی دوری کا نتیجہ ہے. ولایت سے دور ہوئے خلافت تک پہنچے, خلافت سے دور ہوئے ملوکیت تک پہنچے, ملوکیت سے بھی دور ہو کر یزیدیت تک جا پہنچے. پھر ولی خدا نے قیام کیا دین کو اور امت کو بچانے کے لیے, یزیدیت کی زد سے بچانے کے لیے, اور امت کو پھر باب ولایت بتایا کہ تمہاری نجات اس نظام ولایت کے اندر ہے. اب یہ نہ ہو کہ علی کو واہ واہ پر اور حسین ابن علی کو فقط نعرے اور آنسوؤں سے ہی فارغ کر دینا. خدا شاید بڑا ظلم ہے ولایت کو فقط اس طرح سے دور کر دینا. یہ مجالس اس وجہ سے گران قدر ہیں کہ ان مجالس میں امر ولایت بیان ہو, لوگوں کو نظام خدا بتائیں, لوگوں کو روح عاشورہ بتائیں, لوگوں کو اس نظام میں آنے کی طرف دعوت دیں, باغیوں کو لائیں واپس لائیں. لیکن امت جب باغی ہو جائے ان کو اپنا امام باغی نظر آتا ہے. کوفہ میں اعلان ہوا, کوفہ کا بازار سجایا گیا اور کہا گیا کہ باغی مارے گئے ہیں, باغیوں کے سر آ رہے ہیں, باغیوں کے قیدی آ رہے ہیں. باغی امت, باغی تو امت تھی جو ولایت سے بغاوت کر گئی, لیکن اعلان یہ کیا کہ باغی آ رہے ہیں. جناب عصمت صغریٰ حضرت زینب کبریٰ نے ثابت کیا کوفہ کے بازار میں کہ تم باغی ہو, تم باغی ہو, یہ تو ولی خدا ہے, یہ ولی خدا ہے, اور ہم خاندان ولایت سے ہیں. اس بی بی نے بڑے دکھ سہے. دین رہین کربلا ہے اور کربلا رہین زینب ہے. سید الشہداء علیہ السلام نے شب عاشور جو وصیتیں فرمائیں ان میں ایک وصیت یہ تھی کہ میرے بعد حجت خدا حضرت زین العابدین ہیں, لیکن کسی کو حق نہیں بنتا کربلا سے شام تک سید ساجدین سے خود آ کر کوئی مسئلہ پوچھے. کسی کو حق نہیں پہنچتا سید ساجدین سے آ کر مسئلہ پوچھے. ساتھ فرمایا کہ یہ حجت خدا ہیں لیکن ان سے مسئلہ نہیں پوچھنا. پھر کس طرح سے مسئلے پوچھیں؟ کہا جس کو بھی مسئلہ پوچھنا ہو بہن زینب سے جا کر مسئلہ پوچھنا. زینب آ کر سید ساجدین سے پوچھ کر پھر لوگوں کو بتائیں. بی بی نے مسئلے بھی بتائے راستے میں, رہنمائی بھی کی, بیمار کو بھی سنبھالا, قافلے کو بھی سنبھالا. کوفہ کے بازار میں جب بی بی پہنچی تو ایک عجیب منظر تھا, ایک عجیب منظر تھا. لوگ آئے ہوئے تھے نئے کپڑے پہن کر, تماشائی بن کر, مسخرے بنائے گئے تھے, مسخرے مذاق اڑانے کے لیے, تضحیک و تحقیر کے لیے. راستے کے دونوں طرف انہیں کھڑا کیا گیا کہ کوفے سے آل رسول گزرے گی. مذاق اڑانا, کسی کو پتھر دیے گئے, کسی کو کوڑا دیا گیا, ان پہ کوڑا پھینکنا, ان پہ پتھر پھینکنا, ان کی تحقیر کرنا. لیکن جب کوفہ میں یہ کاروان داخل ہوا, کوفہ والے تو جانتے تھے یہ کون ہیں. کوفہ والوں کے لیے خاندان شناختہ شدہ تھا, پہچان لیا, کوفہ والوں نے پہچان لیا. بی بی نے خطبہ شروع کیا, دیکھا کچھ لوگ چھتوں پہ چڑھ کے پہچان کے اب انہوں نے رونا شروع کر دیا. لوگ مذاق بھی اڑا رہے تھے, تحقیر بھی کر رہے تھے جو نادان تھے, نہیں جانتے تھے, کچھ پتھر بھی مار رہے تھے, کچھ مسخرہ بھی کر رہے تھے. بی بی کو وہ برا نہیں لگا, نہ ان کے پتھر برے لگے, نہ ان کا مذاق برا لگا, لیکن کچھ رونے والوں کا رونا بہت برا لگا, ان کا رونا بہت برا لگا. بی بی ان سے کیا کہتی ہیں, خاموش, اگر تمہیں رونا ہی تھا تو تم ہمارے ساتھ کربلا کیوں نہیں آئے. جب میرے بھیا کو شہید کیا جا رہا تھا تم اس وقت کیوں نہیں آئے. جب میرے علی اکبر کو شہید کیا جا رہا تھا تم اس وقت کیوں نہیں آئے. جب میرے عباس کے بازو کٹ رہے تھے تم اس وقت کیوں نہیں آئے. بی بی نے خطبہ شروع کیا, سارے بازار میں سناٹا چھا گیا, سب نے کان درے خطبے پر. ایک نابینا اس مجمع کے اندر موجود ہے, نظر نہیں آتا اس کو, آواز سن رہا ہے, پوچھنے لگا, اپنے ساتھ کھڑے ہوئے افراد سے پوچھنے لگا, لوگوں یہ کیا ہو گیا ہے, مجھے تو یقین ہے میرے مولا کو اس دنیا سے گزرے ہوئے عرصہ ہو گیا ہے, یہ آج کون علی کے لہجے میں خطبہ دے رہا ہے, یہ آج علی کے لہجے میں خطبہ کون دے رہا ہے. لوگوں نے کہا, نابینا یہ علی نہیں, علی کی بیٹی خطبہ دے رہی ہے, علی کی بیٹی خطبہ دے رہی ہے. نابینا کیا کہتا ہے, اے کاش میری بھی آنکھیں ہوتی, میری بھی آنکھیں ہوتی, میں مولا کی اولاد کی زیارت تو کر لیتا, ابھی صرف آواز سن رہا ہوں. اس شخص نے کیا کہا, اے نابینا جا, خدا کا شکر کر, تیری آنکھیں نہیں ہیں, تیری آنکھیں نہیں ہیں, جو کچھ ہم دیکھ رہے ہیں وہ اللہ کسی کو نہ دکھائے, وہ خدا کسی کو نہ دکھائے, جا اللہ کا شکر ادا کر, تیری آنکھیں نہیں ہیں. کہنے لگا, کیا ہوا؟ کہا, علی کی بیٹی کے سر پہ رضا نہیں ہے, علی کی بیٹی کے سر پہ رضا نہیں. ارے فاطمہ کی بیٹیاں, سر برہنا بڑے بازار میں, شرابیوں تماشائیوں کے بازار میں.
لعنت الله على الظالمين فسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. اللهم بحق اسمك العظيم الأعظم.